أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وعلى
محمد وعجل وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صل على محمد آل محمد وعجل رجب. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی لطف و کرم ہے، اس نے ہمیں بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے. خداوند متعال نے دین کی ہدایت، قرآن کریم، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت سے نوازا ہے، اور سب سے بڑھ کر ایسے امام، عظیم الشان امام کی امامت میں قرار دیا ہے جن کے ذریعے پوری دنیا کے اوپر اللہ کی بندگی کا پرچم لہرائے گا. ان کی امامت کے ذریعے وہ ہوگا جو کائنات جب سے ہے اب تک ایسا نہیں ہو سکا تھا. اللہ کی بندگی پوری زمین کے اوپر چھا جائے، ایسا نہیں ہو پایا تھا. ان امام کی امامت میں ایسا ہوگا. خدا نے ہمیں اور آپ کو یہ فخر نصیب کیا کہ ہم نبی کا نام لیں تو وہ جو خاتم الانبیاء ہے، اور امام کا نام لیں تو وہ جو خاتم الائمہ. اللہ کی دیوی اس عظیم الشان نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے، اپنے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، اپنے امام کے ساتھ تجدید بیعت کے لیے، تجدید عہد کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. خدا نے متعال کی ہر نعمت کے پیچھے ایک سوال ہے. جو بھی نعمتیں آپ کے پاس ہیں، وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، جبکہ ہم شمار بھی نہیں کر سکتے، لیکن جو بھی نعمت ہمارے پاس ہے اس نعمت کے اوپر شکر واجب ہے. نعمت امامت کا شکر کیا ہے؟ یا تو کہو نعوذ باللہ تعالی، پانی نعمت ہے، پینے کے بعد الحمدللہ کہنا ہے. فلاں چیز نعمت ہے، خدا کا شکر کرنا ہے. امامت کیا کم نعمت ہے؟ پانی کتنی دیر جسم میں ساتھ دے گا؟ آدھے گھنٹے بعد، دو گھنٹے بعد پھر پیاس لگے گی؟ دو گھنٹے کے لیے. ایک کھانا کھا لو گے کتنی دیر جسم میں رہے گا؟ پانچ گھنٹے، چھ گھنٹے، پھر دوبارہ بھوک. امامت نے کب تک ساتھ دینا؟ کتنا شکر کروں؟ ایک گھونٹ پہ الحمدللہ تھا، اس نعمت پہ کتنا شکر کروں جس کا تعلق میری ابدی زندگی کی نورانیت اور تاریکی سے ہے، اس کے انحصار میں ہے. ابدی زندگی کیسی رہے گی؟ دنیا کی زندگی کتنی ہے؟ پچاس، ساٹھ، ستر، اسی، نوے، خواہ نہ خواہ گزر جائے گی. لیکن ابدی زندگی پچاس لاکھ سال بھی نہیں ہے، ابدی زندگی شمار میں نہیں ہے. آپ کو پچاس لاکھ سال ہے، ساٹھ لاکھ سال ہے، نہیں، ابد نہیں ہے. پھر وہ ابد کا مطلب یہی ہے کہ اس کا کوئی عدد معین نہیں ہے، اس کو شمار نہیں کر سکتے. وہ زندگی ان کی نظر کرم کے مرہون منت ہے. وہ شفاعت کریں گے تو نصیب ہوگی، ورنہ مشکل ہے. اور دنیا میں کوئی ہے جو یہ کہے کہ میں اپنی عبادتوں سے اپنا کام نکلوا لوں گا آخرت میں؟ اپنے علم سے، اپنے تقویٰ سے، اپنی عبادتوں سے؟ خدا شاید ہے اگر کوئی یہ سوچ بھی رہے تو یہ خود ایک گناہ ہے، نہیں ہو سکتا. سب کے سب محتاج ہیں نبی اور علی اور اولاد علی کے، سب کے سب محتاج. خدا کے سامنے اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے کہ اس نے ہمیں نبی کے خاندان سے متصل کیا، اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں ان کی زیارت نصیب فرمائے. قبروں میں ان کی زیارت نصیب فرمائے، ہمارے مرحومین کی قبور کو ان کی نورانیت سے منور فرمائے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ اذان محترم، آپ ظاہر ہے کہ کافی دیر سے یہاں تشریف فرما ہوں گے، اور میں بہرحال یہ بھی نہیں چاہتا کہ بہت زیادہ وقت لوں کہ آپ کی تھکاوٹ میں اضافہ کروں، یہ بھی نہیں چاہتا کہ بہت جلدی ختم کروں کہ پھر کچھ کہہ ہی نہ پاؤں، تو مجھے بیچ کا کوئی راستہ اختیار کرنا ہے جس میں کچھ کہہ بھی سکوں اور آپ جو ہیں وہ تھکے بغیر انشاءاللہ خوش و خرم اٹھ کے جا سکیں۔ میرے ساتھ ایک بہت بڑی مشکل بن گئی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں نے مجھے جشن میں بلانا بند کر دیا۔ وہ مشکل یہ بن گئی ہے کہ میں جشن میں بھی جاتا ہوں تو ایسا پڑھتا ہوں کہ مجلس کا سما لگتا ہے، لوگ مجلس کی طرح پریشان ہو جاتے ہیں، بھائی یہ کیا ہو گیا۔ تو اب میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ بھائی وہ جو بہت زیادہ سنجیدہ باتیں اس کو تھوڑا سا کم کر لوں، لیکن بہرحال انسان اپنی طبیعت سے تو نہیں لڑ سکتا، تو وہ جو طبیعت میں ہوتا ہے وہ تو خیر آ ہی جاتا ہے۔ پھر تو میں آپ کو پہلے سے ہی وارننگ دے رہا ہوں کہ میں آپ کے جشن کو تھوڑا سا تبدیل کروں گا، اس میں تھوڑا سا سوچنے سمجھنے کا پہلو ایسا آئے گا جو شاید کچھ پریشانی دے گا، لیکن یہ پریشانی بھی انشاءاللہ حب اہل بیت میں اضافے کا سبب بنے گی انشاءاللہ انشاءاللہ۔
اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔
دو تین دن سے، چند دنوں سے ایک عجیب سا احساس میرے اندر آیا ہوا ہے ایک میسج پڑھ کے۔ میسج شاید اتنا زیادہ پریشان کن نہیں تھا، لیکن اس میسج کو پڑھ کر میں نے ایک اور طریقے سے سوچنا شروع کیا، اور پھر ایک آدھ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا اس میسج کو پڑھنے کے اگلے دن، تو میرے اندر وہ احساس اور قوی ہو گیا، اور اب میں کس ایسی پوزیشن میں آ گیا کہ اب میں جہاں مثلا جیسے آپ کے سامنے بولنے بیٹھا ہوں تو میرا ذہن سب سے پہلے کہہ رہا ہے کہ مجھے وہ بولنا ہے۔ اچھا، وہ بات جشن کی نہیں ہے، لیکن وہ دماغ میں ایسی اٹکی ہوئی ہے کہ اس کو نکالنا ممکن نہیں ہو رہا ہے۔ صاحب، یہ بات ہے 5 مارچ 1991 کی، 5 مارچ 1991۔ کتنے سال گزر گئے اس وقت، اب تک 32 سال۔ معذرت چاہتا ہوں ایک بار پھر، یہ جشن کی بات ہے نہیں، لیکن ایسی دماغ میں چبھی ہوئی ہے کہ نکال نہیں پا رہا ہوں۔ 5 مارچ 1991 کو صدام حسین نے کربلا پہ حملہ کیا تھا، صدام کے خلاف ایک موومنٹ چلی تھی، عراق کے لوگوں نے قیام کیا تھا، اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں نے، وہ لائن تھا، آپ کو پتہ ہے صدام کیا تھا۔ پاکستان کی تاریخ میں الحمدللہ رب العالمین ایسا کوئی ڈکٹیٹر نہیں آیا جو صدام حسین تھا۔ ہم نے جو بدترین دیکھا وہ ضیاء الحق دیکھا، صدام کچھ اور تھا۔ اگر آپ میں سے بہت سارے لوگ جوان ہیں، ظاہر ہے صدام حسین کی موت سے بعد پیدا ہوئے یا پہلے بھی پیدا ہوئے ہیں، تو آپ نے اس کے زمانے کی حرکتیں نہیں سنی ہوں گی، لیکن اگر سنی ہیں تو صدام پتہ نہیں کیا تھا۔ اگر آج کی صدی میں کوئی فرعون ہوتا تو میں آپ کو مطمئن ہو کے کہہ رہا ہوں کہ کم سے کم مشرقی وسطیٰ میں تو صدام ہی ہوتا، ہاں اس صدی میں اگر کوئی فرعون ہوتا۔ اس نے کربلا پہ حملہ کیا تھا، چونکہ باقی تمام شہروں کو تہس نہس کر چکا تھا، ان کے اندر جو تحریکیں چلی تھیں ان کو کچل چکا تھا۔ آیت اللہ العظمیٰ خوئی کو اس نے اپنے سامنے احضار کر لیا تھا، تصور کر رہے ہیں آپ، مرجع تقلید کو اپنے آفس میں بلا کر اس نے احضار کر لیا تھا۔ کربلا پہ حملہ کرتا ہے 1991 میں، اور اس زمانے کی بہت کم ایک آدھ کلپس موجود ہیں، وحشتناک۔ آپ مولا ابو الفضل کے روضے پہ تشریف لے گئے ہوں گے، مولا ابو الفضل کی ذات پہ درود بھیجیں، محمد و آل محمد۔
اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔
یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ میرے دوستوں میں عراقی دوست بہت تھے، کافی تھے جان پہچان میں۔ دوستی کا دعویٰ ذرا سخت ہے، جان پہچان کا دعویٰ ذرا آسان ہے، تو ان میں کافی جان پہچان کے لوگ تھے، تو وہ اس زمانے کی بہت کم چیزیں بولتے تھے جبکہ ہم لوگ ان کے ساتھ تھے۔ مولا کے روزے کی دیوار تقریباً منہدم ہو گئی تھی، جل جل کے جل جل کے، روزے کے اوپر کئی گولے گرے تھے، جو سنہری گنبد ہے اس پہ کئی جگہ سے سوراخ ہوئے ہوئے تھے. دیواروں پہ جگہ 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 گولیوں اور گولوں کے نشانات تھے. تہس نہس کیا ہوتا, کتنے لوگ شہید ہوئے, کتنی خواتین کہاں گئیں, کتنے بچے کیا ہوئے, کسی کا کچھ نہیں پتا. میری ایک دفعہ ایک بندے سے بات ہو رہی تھی, یہ کسی نے 5 مارچ کو کلپ بھیجا, میسج بھیجا, اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا کلپ تھا اس زمانے کا. میں نے بتایا وحشتناک ہے, دیکھ کے انسان کی طبیعت اندر سے عجیب ہوتی ہے کہ میں ابھی تک اس کے ٹرانس میں ہوں, آج 8 مارچ ہے. تو اس نے یہ لکھا کہ بھائی وہ یہ واقعات تھے, پتہ نہیں کتنے لوگ شہید ہو گئے, یہ ہوا وہ ہوا. اس زمانے کا جو ان لوگوں میں سے وہاں پر تھے, ایک بندہ مجھے ملا تھا. تو اس نے مجھ سے کہا کہ تم دیکھ رہے ہو آج کل لوگ سب آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور عقیدت مند زائرین فنا فنا, تم سوچو اس وقت کیا ہوا ہوگا. میں کہا واقعا سوچنا سخت ہے. کہنے لگا تمہارے خیال میں سب سے سخت بات کیا تھی؟ میں نے کہا روزے کے اوپر بمباری ہو رہی تھی. کہنے لگا نہیں, اس سے بھی اہم ایک معاملہ تھا. میں نے کہا اس سے اہم کیا معاملہ ہوگا؟ کہنے لگا تمہارے خیال میں ہم ایک دوسرے کو کیا کہہ رہے ہوں گے اس وقت؟ کسی کے بچے غائب ہوئے ہوئے ہوں گے, کسی کی خواتین کا پتہ نہیں ہوگا, لوگ ڈھونڈ رہے ہوں گے. کہنے لگا بخدا جان کم سے کم چیز تھی جس کو سوچ رہے تھے, جان کو نہیں سوچ رہے تھے. اب سوچو مال کو کون سوچے گا, بیوی بچوں کو نہیں سوچ رہے تھے. میں نے کہا بھائی تو پھر سوچ کیا رہے تھے؟ کہنے لگا خدا شاہد ہے ایک دوسرے کو صرف ایک بات کہتے تھے, دیکھو ایسا نہ ہو کہ یہ چیزیں دیکھ کر ایمان ہاتھ سے نکل جائے, تمہارا ابو الفضل پہ ایمان کم نہ ہو جائے کہیں. یہ بات تھی. ہم لوگوں نے دین کا مزہ چکھا ہے, دین کا امتحان نہیں چکھا ہے. ہاں یہ بات ہے, ہم نے دین کے مزے چکھے ہیں. جو دین سختی میں ڈالتا ہے, خدا تعالیٰ فرماتا ہے سوچنا بھی نہیں کہ سختی نہیں آئے گی. ہم حاسب تم, کیا تم نے یہ سمجھا؟ نہیں ایسا نہیں ہوگا, سختی آئے گی اور ایسی سختی آئے گی کہ تم سے پہلے والوں پہ جب آئی تھی نا تو انبیاء پکارنے لگے تھے متا نصر اللہ, خدا تیری نصرت کہاں. تو اس بندے نے کہا کہ جب ہم روزے میں تھے نا اور روزے کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو ہم ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ دیکھو مرنا تو یقینی ہے, صدام کا لشکر ہمیں نہیں چھوڑے گا, یہ فوج ہمیں نہیں چھوڑے گی, ہم نے اسلحہ اٹھایا ان کے خلاف, یہ ہمیں ماریں گے, ٹارچر کریں گے, جو کچھ بھی کریں گے, صرف ایک کام کرنا, ایمان ہاتھ سے نہ جائے, ایمان ہاتھ سے نہ جائے. کیونکہ یہ وہ واحد سرمایہ ہے جو ہمارے ہاتھ میں رہ گیا ہے, باقی سب جا چکا ہے. سمجھ رہے؟ اب میں نے آپ سے جو پہلی بات کہی تھی نا, اس پہ شکر کرو کہ ایمان ہے, اور یہ شکر اس لیے کرو کہ جب اس ایمان کے امتحان میں پڑھو تو ایسا نہ ہو کہ تمہارے ذہن میں شک و شبہات اٹھنے لگیں, خدا ہے بھی یا نہیں ہے, قیامت آئے گی بھی یا نہیں آئے گی, نہیں آئی تو میرا کیا ہوگا. ایک بندہ پاکستان کی جیل میں, پاکستان کی جیل تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی پھر, جو صدام کی جیل تھی وہ تو خیر چھوڑ دیجیے آپ, پاکستان کی جیل میں 1-8 سال رہا, اس کے بعد آیا کہیں ملنے کے لیے تو وہ ملا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ اس تجربے نے تمہاری زندگی میں کیا تبدیلی ایجاد کی؟ کہنے لگا کہ میں نے سوچا ہے کہ میں اب عقائد پہ بھرپور کام کروں گا. ہیں؟ میں نے کہا جیل سے آ کر عقائد پہ کام کرے گا, اس کچھ اور بولتا شاید. میں نے کہا مطلب عقائد پہ کیا کرو گے؟ کہنے لگا عقائد یہی توحید, عدل, نبوت, قیامت, اس پہ درس لوں گا. ان کا کیوں؟ تو شرما گیا, کہنے لگا مولانا میں نہیں بتا سکتا. مجھے بعد میں پتہ چلا یہ کیا کہہ رہا تھا. یہ کہہ رہا تھا کہ جب ہم جیل جاتے ہیں نا تو ہر چیز پہ سے ایمان اٹھنے لگتا ہے, تو اچانک شیطان یہ بھی دماغ میں ڈالتا ہے کہ اگر خدا نہیں ہوا تو ہم نے سختیاں کس کے لیے جھیلی ہیں. تو میں آپ کو جشن کے موقع پہ اتنا پریشان کرنا نہیں چاہ رہا تھا, یہ 3 دن سے میرے دماغ پہ ایسا پریشر بنا ہوا ہے, 4 دن سے, تو میرا دماغ اس پہ مسلسل سوچ رہا ہے کہ ابھی ہم امامت کے امتحان میں نہیں پڑھے ہیں, ابھی تو ہم مدرسوں کے جشن میں ہیں. ابھی تو ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں ایک مولانا آتے ہیں وہ ممبر کے اوپر بیٹھتے ہیں, سب لوگ اس کو عزت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, پیسہ بھی دے رہے ہوتے ہیں, شہرت بھی ہو رہی ہوتی ہے, فلاں نہیں معلوم قصیدہ پڑھنے والا ہے, پوری دنیا میں اس کا ڈنکا بج رہا ہے, فلاں ریوارڈ مل رہے ہیں, یوٹیوبر ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. یہ امتحان کی سختی ہے, یہ امامت کی سختی ہے. بھائی ابھی تو ہم چار وقت بھوک سے بھی نہیں بیٹھے ہیں, ابھی تو ہم سختی میں پڑے کہاں ہیں. تو عزیزان محترم, آپ اگر یہ ہم سے کوئی کہے عنوان کہ بھائی امامت کے مقابلے میں ذمہ داری کیا ہے, پہلی ذمہ داری ہے ایمان بچاؤ گے کیسے جب سختی میں پڑو گے, اس کی تیاری کرو. اچھا آپ ممکن ہے مجھ سے کہیں مولانا کیا ضروری ہے کہ سختی میں پڑھیں, تو پھر تم کیوں کہہ رہے تھے کہ یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم, یہ کیوں کہہ رہے تھے؟ یہ تو بڑے تڑپ تڑپ کے کہہ رہے تھے. تو یہ جو یا لیتنی کہہ رہے ہو اس کے پیچھے آرزو پتہ ہے کیا؟ تنہے تنہا میدان کربلا کے اندر ہزاروں کے لشکر کے سامنے نہتے بدن کے ساتھ جاؤ گے؟ یا لیتنی کا مطلب یہ ہے تمہارے بیوی بچے اسیر ہونے والے ہیں, تمہارے جسم کے اوپر گھوڑے دوڑیں گے یا شمشیریں پڑیں گی, یہ یا لیتنی کا مطلب یہ ہے, اور کوئی ساتھ نہیں دے گا, زمین کے اوپر تنہے تنہا کھڑے ہوگے. لیکن ایک خوبی ہے, اللہ نے ہمیں جگہ جگہ یہ دکھایا ہے کہ جو یہ کرے گا اب اس کے ساتھ میں ہوں گا. ہاں یہ بات ہے. اب یقین مانو یہی کہ انسان غور کرے کہ خاندان نبوت نے کیا جھیلا ہے, اس کے بعد یہ دیکھے کہ یہ سب ہونے کے بعد اس خاندان کے ماننے والے پوری دنیا میں موجود ہیں اور طاقت میں ہیں. معجزہ نہیں ہے, بخدا معجزہ ہے. اگر اسی بات کو ہم صرف سوچ لیں نا, ابھی ظہور کو مثال کے طور پر ظہور میں کیا ہوگا, پوری دنیا پہ پرچم, یہ نہ بھی سوچوں نعوذ باللہ تعالی, صرف اتنا سوچوں اب تک کیا ہوا, اب تک بخدا معجزہ ہوا ہے. کیوں؟ یہ وہی خاندان ہے جس کے ماننے والے 72 تھے, یہ وہ خاندان ہے جس کے ماننے والے 10 بھی نہیں تھے جب بی بی کے گھر پہ حملہ ہوا ہے. آج کتنے ہیں؟ پچھلے سال الحمدللہ رب العالمین ماہ شعبان 15 شعبان کو کربلا میں تھا, مولا کا احسان ہوا تھا, فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی تھی. باخدا یعنی نیچے تو کوئی امکان نہیں تھا, فرسٹ فلور پہ گیا, وہاں پہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے بھائی کو کھڑے ہونے کی تو جگہ مل جائے, فجر کی نماز تو پڑھ لوں. الحمدللہ رب العالمین, تو خدا کے وعدے ساتھ ہیں. اور ایسا نہیں کہ پہلے ہوتا تھا اب نہیں ہوتا, نہیں, ابھی بھی ایک مثال ہے. کیا مثال ہے؟ اگر مجھ سے کوئی پر میرے جیسوں کی مثالوں میں کوئی ڈھونڈے, شیخ زقزقی, 4 بچے ایک دن شہید ہوئے, 4 لڑکے ایک دن شہید ہوئے. ایسا ہوا کہ یہ لگا کہ بھائی اب اس بندے کے بچنے کا کوئی امکان ہے ہی نہیں, خدا نے بچا لیا, ابھی بھی ہے. یقین مانو ایک دفعہ عالم یہ آتا تھا, میں سوچتا تھا شیخ زقزقی کو دعا کروں, تو ہر روز جب دعا کرنے لگتا تھا پتہ نہیں کیسے میری زبان شہید زقزقی کہتی تھی, میں دماغ میں ایسا رہتا ہے اب یہ آج شہید ہوا یا کل شہید ہوا, تو مجھے ایسا لگتا تھا یہ آج شہید ہوا یا کل شہید ہوا, شہید زقزقی کہتا تھا. خدا نے بچا لیا, صحیح. تو خدا کے وعدے ہیں, خدا کر کے بھی دکھاتا ہے, صرف کیا ہے امتحان سے گزرنا پڑے گا. بس میں جو پہلی بات آپ سے کہوں گا, بھائی آپ امامت کی نعمت کا شکر صرف جشن منا کے نہ کریں, آپ کو ایک تیاری کرنی ہے. اور وہ تیاری کیا ہے؟ وہ تیاری یہ کہ تمہارا ایمان اتنا مضبوط ہو, اتنا مضبوط ہو, ہمارے پاس روایت موجود ہے, تم ایمان کی حقیقت تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک ساری دنیا بھی تمہارے خلاف ہو جائے تو تمہارے دل پہ غم نہ آئے, اور ساری دنیا تمہارا ساتھ دے تم پہ خوشی تاری نہ ہو. لکھے لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. درود بھیجے محمد و آل محمد. محمد. محمد وعجل فرج. اب اس کا البتہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جشن نہیں منائے، نہیں جشن منائے، جشن منا کے اس کو یاد کریں کہ ہم نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. تو اب آپ جشن منانے کی طرح درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. اچھا یہ کیسے ہوگا؟ اب ظاہر انسان جب ایک سوال اٹھاتا ہے تو اس کے بعد توقع یہ ہوتی ہے کہ یہ بھی بتائے گا کہ جواب کیا ہے. میں ایک دفعہ گیا کھارا در، وہاں پہ ایک بہت بزرگ تھے، وہ مجھے ملے، پتہ نہیں شاید اب شاید حیات نہ ہو، فوت ہو گئے، بہت پہلے کی بات تھی. تو وہ ملے تو مجھ سے کہنے لگے کہ تمہارے اندر ایک اچھی بات ہے اور ایک خراب بات ہے. میں نے کہا بھائی کیا ہے وہ بات؟ کہنے لگا تمہارے اندر اچھی بات یہ ہے کہ تم سوال اچھا اٹھاتے ہو، خراب بات یہ ہے کہ پورا جواب نہیں دیتے. خراب بات یہ ہے پورا جواب نہیں دیتے. میں نے کہا بالکل صحیح کرتا ہوں، کیونکہ میں چاہتا ہوں آپ کے دماغ کے اوپر بوجھ پڑے، آپ بھی تو سوچو، سارا کام میں نے تھوڑی سوچنا ہے. تو میں نے آپ کے سامنے کہا کہ بھائی یہ کیسے ہوگا؟ تو اب آپ توقع کریں گے کہ میں جواب دینے والا نہیں. بھائی میں جواب دینے والا بندہ نہیں ہوں، میرے پاس اس کا صحیح جواب نہیں ہے. کیوں؟ اگر پتا ہوتا تو میں نہ ہو چکا ہوتا. یہ کوئی آسان کام ہے؟ اربوں انسانوں میں چند خوش قسمت ہیں جن کو یہ مقام ملا ہے، اربوں انسانوں میں. تم کو بہت لمبی دوڑ میں بیٹھنا پڑے گا اگر تم کو یہ چاہیے. اللہ سے دولت مانگو کھڑے کھڑے بھی دے دے گا، شہرت مانگو کھڑے کھڑے دے دے گا، کچھ مانگو کھڑے کھڑے دے دے گا، شاید نہ بھی دے ایک علیحدہ مسئلہ ہے، دے دے گا. لیکن تم کو خدا مجھے امتحان میں سرخروئی دے، اب بغیر امتحان کے دے گا؟ نہیں نہیں، اب تمہیں مصیبت میں پڑنا ہے. ہاں تو عزیزان یہ کیسے ہوگا؟ جو مجھے سمجھ میں آیا بہت سادہ سی ایک بات ہے، میں جشن کو واپس لانے کی کوشش کر رہا ہوں، آہستہ آہستہ واپس لا رہا ہوں تاکہ آپ انشاءاللہ خوش و خرم یہاں سے اٹھیں. تو میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد. بہت معذرت چاہتا ہوں، تھوڑا سا ماحول کو ذرا سافٹ کرنے کے لیے، جو اس وقت ذرا سا ٹینشن آیا ہوا، اس ٹینشن کو تھوڑا سا کم کرنے کے لیے. ایک دفعہ ایک کرکٹ ٹورنامنٹ ہو رہا تھا دبئی میں، اس کرکٹ ٹورنامنٹ میں چار ٹیمیں تھیں. ان چار ٹیموں میں پاکستان کی ٹیم جو تھی وہ بہت سینئر تھے، اس میں وسیم اکرم ٹائپ کے لوگ تھے، 300-300 ون ڈے کھیلے ہوئے. انڈیا کی ٹیم بھی بہت سینئر تھی، لیکن دو ٹیمیں ایسی تھیں جو ان کے نام تو پرانے تھے لیکن ٹیمیں جونیئر تھیں، تو ان میں کوئی 100 گیم کھیلا ہوا بندہ بھی نہیں تھا. ان میں سے ایک انگلینڈ تھا اور ایک میرے خیال میں سری لنکا تھا. تو سب کو یہ پتا تھا کہ بھائی یہ چار ٹیموں کا ٹورنامنٹ ہے، فائنل کس کے درمیان ہوگا؟ پاکستان اور انڈیا کے درمیان. ایسا ہوا کہ فائنل تک پہنچتے پہنچتے دونوں ہار گئے، اور جس نے ٹورنامنٹ جیتا وہ تھا جو سب سے جونیئر تھا. اب جب اس نے فائنل جیت لیا تو اس سے انٹرویو لیا گیا، اس سے انٹرویو لیا، پوچھا بھائی یہ بتاؤ یہ جو اتنے گھاگ لوگ کھڑے تھے چیمپئنز، ان کے سامنے تم جیتے کیسے؟ اس نے ایک جواب دیا، وہ مجھے اپنی زندگی میں ایک اور طریقے سے دیکھنے کو ملا کہ ہاں یہ جواب یہ سکھا رہا ہے. تو اس نے جواب کیا دیا؟ کہنے لگا دیکھو ہمارے سامنے جو بالر کرا رہا ہے نا وہ وسیم اکرم ہے، ٹھیک ہے، اس نے 300 ون ڈے کھیلے ہوئے ہیں، اس کے نام کے آگے 400 وکٹیں ہیں، صحیح ہے، تم اس کے سامنے ہوشیاری کر سکتے ہو؟ کہنے لگا ہمیں پتا تھا کہ یہ وہ بندہ نہیں ہے جس کے سامنے ہم ہوشیاری کریں گے، ہم جس کو بال کرا رہے ہیں نا اس کے نام کے آگے 4000 رنز ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا بالر کیا سمجھ رہا ہے کوئی ہوشیاری کر لے گا اس کے سامنے؟ کہنے لگا ہمارے پاس کوئی چانس نہیں تھا، صحیح ہے. تو میں نے کہنے لگا میں نے اپنے سارے ٹیم پلیئر سے ایک بات کہی، ٹیم میٹ سے، ممبر سے کہا تم صرف ایک کام کرو، جو کرکٹ کی دنیا میں ابتدائی ترین اصول ہیں، کوئی پیچیدہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بال ٹرن نہیں کرو، یہ نہ کرو، وہ یہ وسیم اکرم ہے یہ بہت گھاگ ہے بہت مارے گا، وہ پلیئر اتنا مارے گا جس کی کوئی حد نہیں، سیدھے سیدھے کام کر لو. وہ کیا کرو، تم بالر ہو نا وکٹ میں بال کراؤ بس ختم، تم پلیئر ہو سیدھے بیٹ سے کھیل لو بس ختم، بال تمہاری طرف آ رہی ہے کیچ کر لو، زمین پہ آ رہی ہے فیلڈ کر لو، دیٹس اٹ. کوئی پیچیدگی میں نہیں جانا، چونکہ تم پیچیدگی میں گئے نا پیچیدگی کے ماہر ہیں یہ لوگ، صحیح ہے. ہماری بات سے اس کا کیا تعلق ہے؟ تم مجھ سے کہو مجھے امام کی نصرت کرنی ہے، کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی یہ نہیں، کچھ نہیں کرو، فنڈامنٹلس پہ جاؤ، اصولوں پہ جاؤ. کیا کروں اصولوں میں؟ نماز وقت پہ پڑھو، جھوٹ مت بولو، مکاری مت کرو، اصولوں پہ جاؤ، پیچیدگیوں پہ مت جاؤ. تم کہو آغا صاحب مجھے یہ تو دنیا میں نہیں چلے گا، دنیا اتنی آگے گئی ہے. بھائی وہ اتنی آگے گئی ہے پیچیدگیوں میں گئی ہے نا، تم اپنی سادگی میں دین پہ عمل کرو، امام تمہارا ساتھ دیں گے. بس سادہ رہو، سچ بولو. پیچیدہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ کے 25 بہانے نکالتے ہیں. یہ توریا یہاں پہ جائز ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ جائز ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ جائز ہو گیا. بندے خدا، تم پیچیدگیوں پہ عمل کر کے دین کا بیڑا غرق کر رہے ہو. یہ دین ختم ہو رہا ہے اس طرح سے. اس وقت ضرورت کس بات کی؟ ضرورت اس بات کی سیدھے سادھے آ جاؤ، کوئی پیچیدگی کی ضرورت نہیں. ہم تقریر کرنے جائیں گے نا، ہم ایسے ہاتھ یوں کریں گے، ہم یوں کریں گے، ہمارا یوٹیوب پہ یہ ہو جائے گا، بس اس کا مطلب ہے خدا نہیں ہے. کچھ نہیں کرو، خدا کے لیے تقریر کرو. ایسے لباس پہنوں گا، میں یوں کروں گا، میرا ہیئر کٹ یہ ہونا چاہیے، میرا ماما یوں ہونا چاہیے، میری ٹوپ، اس کا مطلب ہے خدا نہیں ہے. کام خدا کے لیے کرو. خدا کے لیے کرو کیا مطلب ہے؟ بھائی جو دین نے اے بی سی ڈی کہی ہے نا، الف بے پہ، اس پہ عمل کرو. دین کیا بولتا ہے؟ دین یہ کہتا ہے جھوٹ مت بولو، مت بولو. دین یہ کہتا ہے مکاری مت کرو. کیوں کر رہا ہوں؟ دین کی خاطر کر رہا ہوں. ارے بھائی وہ دین نہیں مانتا مکاری، تم کیا دین کے نام پہ مکاری کر رہے ہو؟ آواز بنا بنا کے بولوں گا میں، ایسے بولوں گا میں، ویسے بولوں گا میں، قصیدہ یوں پڑھوں گا، وہ پڑھوں گا. تم اللہ کے نبی سے پوچھو وہ کیسے چاہتے تھے، یہ نقشے انہوں نے قبول کیے تھے؟ نہیں، سادہ کو پسند کرتے تھے. جو طبیعت میں سادہ ترین انسان تھے وہ اللہ کے نبی کے قریب ترین انسان تھے. عمار یاسر مسجد نبوی بنانے میں اینٹیں اٹھا اٹھا کے لا رہے تھے. ہم سب نے اپنے بچپن سے واقعہ سنا ہے. ان کو اصحاب نے مذاق کرنے کے لیے کہ یہ بچہ جو ہے بیچارہ بہت زیادہ انرجیٹک ہو کر جوان کام کر رہا ہے، تو اس کے اوپر اینٹوں کا بوجھ زیادہ لاد دیا. سب لوگ چار اینٹیں مثلا لے جا رہے تھے، اس کو چھ ڈال دیا. وہ بیچارہ پچھلے جا رہا ہے، پیچھے جا رہا ہے، لیکن وہ اینٹیں لے کے جا رہا تھا کہ نہیں میں تو مسجد بنانی ہے، اللہ کے نبی نے کہا ہے. اللہ کے نبی نے دیکھا، کہا تم نے کتنا بوجھ اٹھایا ہوا ہے. تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کے اصحاب نے مجھے مار دیا، اینٹیں اتنی میرے اوپر ڈال دی ہے. کہا نہیں تمہیں یہ نہیں ماریں گے، تمہیں ایک باغی گروہ مارے گا. اللہ کے نبی عمار یاسر کو پسند کرتے تھے. کیوں؟ سادہ آدمی تھا، طبیعت میں سادہ تھا. اچھا ہمارے یہاں سادے کی قدر ہے؟ ہمارے یہ آدمی احمق ہے، یہ ہمارا گاؤدی ہے، یہ ہمارا دیہاتی ہے. اس خاطر دین ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے، چونکہ ہم ہوشیار ہو گئے. اب میں تم کو ایک بات کہوں گا، بندے خدا، خدا کا واسطہ ہوشیاری بند کر دو. ہوشیاری نہیں چاہیے، سادہ کام کرو. وہ ایک بندہ تھا، وہ کسی علاقے میں امام جمعہ کا بیٹا تھا. امام جمعہ کا انتقال ہو گیا، امام جمعہ کا انتقال ہو گیا، اس کو لوگوں نے کہا تم امام جمعہ بن جاؤ. اب وہ بیچارہ کہہ رہے بھائی میرے، میں کہاں سے امام جمعہ بن جاؤں؟ میں نہ کوئی دین پڑھا ہے، میرے بابا نے دین پڑھا تھا، میں نے نہیں پڑھا. انہوں نے کہا کون پوچھنے والا ہے؟ ایک بندہ آیا، اس نے شیطان تو بہت ملتے ہیں ہر جگہ پہ. وہ آیا، اس نے کہنے لگا بھائی کچھ نہیں کرنا ہوتا، تمہارے بابا کو بھی میں نے دیکھا ہے، کوئی سوال پوچھتا ہے تو کہتا ہے میں کتاب دیکھ کے بتاؤں گا. تم بھی یہی کہہ دینا، رات کو کسی عالم سے پوچھ لینا، اس کو جواب دے دینا، صبح کو تم ٹہلاتے رہنا سب لوگوں کو. دو چار دن ٹہلے گا، ٹہلے گا، پھر چوتھے دن ویسے ہی نہیں آئے گا. اس نے کہا بھائی تو بتا رہا ہے تو میں یہی کر لیتا ہوں. وہ کھڑا ہو گیا، وہ جمعے کی نماز پڑھانے لگا. اب لوگ دیکھ رہے ہیں بھائی کو، نہ خرات آتی ہے، نہ نماز پڑھانی آتی ہے، جمعہ پڑھایا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے، چل رہی کہانی. پھر ایک دن ایک بڈھا تھا، اس کو خیال آیا، کہنے کہا بھائی یہ احمق آدمی ہے، اس کو کسی نے شیطان بن کے سکھا دیا. وہ اس کے پاس گیا اور اس سے کہا تجھے پتہ ہے کہ تیرا باپ تجھ سے راضی ہوگا؟ تو بول تو میں خواب میں تیرے باپ کو بلاؤں، وہ ڈانٹے تجھے. اس کے تو حشر بگڑے. اس نے کہا اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کہنے لگا اس سے پہلے کہ یہاں پہ پٹائی لگے بھاگ جا یہاں سے، تیری پٹائی ہونے والی ہے کچھ دنوں کے اندر، اتنے تو نے ڈرامے کر لیے، اب اگر بچنا ہے نا تو یہاں سے بھاگ جاؤ. اس نے کہا بات تم صحیح کہہ رہے ہو، چونکہ اگر میں یہاں رکا نا تو یہ لوگ مجھے کہیں نہ کہیں جمعہ پکڑاتے رہیں گے. دین بچانے کا راستہ یہ ہے کہ میں بھاگ جاؤں. وہ وہاں سے بھاگ گیا، بھاگ گیا، ایک مدرسے میں آ گیا. اب خاموشی سے دوسرے شہر میں آ کے بیٹھ گیا. اب آج کل کا زمانہ تھوڑی کہ نادرہ تھی وہاں پہ جا کے پوچھے اس کا فنگر پرنٹ لے گا. وہ جا کے ایک مدرسے میں خاموشی سے بیٹھ گیا، خاموشی سے بیٹھ گیا. اب وہاں پہ روتا تھا بیچارہ کہ میں دین سیکھوں کیا کروں، کیا کروں، کیا کروں. جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا فتح باب، اللہ نے آسمان سے فتح باب کر دیا. اس مدرسے کے پرنسپل کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ مجھے فلاں کتاب پڑھائیں. میں کیوں پڑھاؤں؟ کہنے لگا اگر آپ مانتے ہیں کہ امام نے کوئی حکم کیا ہو تو آپ کے لیے کیا ہے کہ آپ یہ کتاب پڑھائیں. وہ ڈر گیا کہ واقعا اگر امام نے کیا ہی ہو تو میں کہیں مشکل میں نہ پھنس جاؤں. تو وہ کتاب پڑھانے لگا. اب اس کے پاس ٹائم تھا نہیں, اس نے جو ٹائم دیا وہ زہر سے پہلے کا ٹائم تھا جو وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بیٹھتا تھا. تو اہل خانہ نے دیکھا کہ 25 منٹ 30 منٹ ہمارے ساتھ بیٹھتا تھا, اب یہ بھی ایک کوئی بچہ آ گیا, پتہ نہیں کیا بول رہا ہے, امام نے کہا امام نے کہا ہے. انہوں نے کیا کیا, ایک دن اس کی کتاب چھپا دی. استاد کے پاس پڑھنے کے لیے آیا, کتاب چھپی ہوئی, کتاب غائب. استاد نے کہا بیٹا آج تو کتاب نہیں ہے, تم چلے جاؤ بعد میں آنا. تو چلا گیا. پھر ہر 2-3 دن کے بعد کتاب غائب, کتاب غائب, کتاب غائب. بہت پریشان ہوا. ایک دن آیا, اس نے کہا کہ کتاب تو نہیں ہے بیٹا تم جاؤ. کہنے لگا نہیں کتاب ہے, فلاں جگہ پہ رکھیے نکالو. ہیں؟ اس نے کہا بھائی یک وہاں تمہیں کس نے بتایا؟ کہنے لگا آپ دیکھو پہلے کتاب ہے یا نہیں ہے. گیا وہاں پہ کتاب تھی, اس نے نکال لی. کہنے لگا کس نے رکھی؟ کہنے لگا آپ کے فلاں گھر والے نے رکھی. کہنے لگا تو ولی اللہ ہے کیا؟ کہنے لگا نہیں ولی اللہ تو نہیں ہوں. کہنے لگا تجھے کس نے بتایا؟ کہنے لگا جس نے کہا تھا کہ ان سے پڑھنا ہے. اللہ پرنسپل صاحب کی تو حالت خراب ہو گئی. انہوں نے کہا بھیا یہ انہوں نے بتایا تھا؟ کہنے لگا انہوں نے بتایا. کہنے لگا پھر ایک کام کرو, میں تمہیں بتاؤں گا, کتاب بھی کبھی گم نہیں ہونے دوں گا, ان سے کہو مجھ سے مل لیں ایک دفعہ, میری ایک ملاقات کرا. کہنے لگا ٹھیک ہے میں رکھا, میں پوچھ لوں گا ان سے. اگلے دن آیا, پوچھا کہا پوچھا تم نے ان سے؟ کہنے لگا ہاں میں پوچھا. کیا کہا انہوں نے؟ تو کہنے لگا انہوں نے کہا کہ اگر تم کام صحیح کرو تو ہم تم سے بھی مل لیں گے. کام صحیح کرو, کیوں ٹیڑے کرتے ہو, ڈنڈی کیوں مارتے ہو, وقت پہ نماز نہیں پڑھتے. ہر جگہ لکھا ہے قرآن پڑھو قرآن پڑھو قرآن پڑھو. کسی دن فرصت ہوتی ہے پڑھتا ہے, کسی دن فرصت نہیں ہوتی نہیں پڑھتا. تمہیں قرآن کے لیے فرصت نہیں ہے, منہ دھونے کی فرصت کیوں ہے؟ پھر کیوں قرآن کی فرصت نہیں ہے؟ تو بھائی جب ہمارے پاس اصل دین پر عمل کرنے کی فرصت نہیں ہے تو اصل دین کا مالک ہم سے خوش کیسے ہوگا؟ ان کی ہماری کوئی رشتہ داری سے تھوڑی خوشی بننی ہے کہ میں سید ہوں چونکہ اولاد علی ہوں لہذا امام مجھ سے خوش ہوں گے. نہیں, اولاد علی سے خوش نہیں ہوں گے جب تک اولاد علی دین پہ عمل نہیں کرے گی. تم سے خوش ہوں گے چونکہ تم دین کے طالب علم ہو. ٹھیکا لیا ہے کیا؟ دین پہ عمل کرو گے تو دین کے طالب علم ہو گے نا, ورنہ تم اپنے طالب علم ہو, اپنے نفس کے طالب علم ہو, اور کون ہیں ہم؟ تو بندگان خدا, آپ سے عرض کر رہا ہوں, اپنے لیے عرض کر رہا ہوں, بھائی آپ اور مجھے خدا نے ایک نعمت دی ہے, ایک جگہ دی ہے, ایک مقام دیا ہے, ایک موقع دیا ہے. وہ کس بات کے لیے دیا ہے؟ شہرتوں کے لیے نہیں دیا ہے, دولتوں کے لیے نہیں دیا ہے, نفسانی خواہشات کے لیے نہیں دیا. اس نے ہمیں صرف ایک کام کے لیے دیا ہے, جو دین تم کو انبیاء کے ذریعے بھیجا تھا اس پر عمل کر. بس آپ کہو گے مولانا وہ ہمیں علم کیسے ملے گا؟ مکاریوں سے مل جائے گا علم. تبلیغ کا موقع کیسے ملے گا اگر میں فلاں کے ساتھ چاپلوسی نہیں کروں گا؟ چاپلوسی کر کے اگر کوئی موقع ملا بھی تو میں تم کو گارنٹی سے بتا رہا ہوں, ٹی وی کے اسکرین تو ہو سکتی ہے, تبلیغ نہیں ہو سکتی. تم کیمرے کے مالک ہو جاؤ گے, اسکرین کے مالک ہو جاؤ گے. تبلیغ دین یہ نہیں ہے. تبلیغ دین طہارت کا کام ہے, یہ غلاظتوں کا کام نہیں ہے. غلاظتوں کے لیے کیا ہے؟ اسکرینیں پڑھیں, ایکٹرز پڑھیں, فنکار پڑھیں, اداکار پڑھیں, کھلاڑی پڑھیں, یہ مبلغ دین ہے؟ نہیں. مبلغ دین وہ ہے جس کے اندر دین ہے, وہ مبلغ دین. باقی سب مبلغ ہیں اپنے لیے. آپ کو دین کا مبلغ بننا ہے, امام کی خدمت کرنی ہے, سب سے پہلے یہ بتاؤ دین کہاں ہے, دین کی آپ کی زندگی میں اہمیت کتنی ہے. آج رات دیکھو کیا ہوگا. ایک دفعہ ہم لوگ انچولی میں تھے, بہت پہلے کی بات ہے 87 کی, تو وہاں پہ ایک مجلس تھی. وہ مجلس بہت دیر سے ختم ہوئی, تو وہ رات کو ہم لوگ اس کے لیے وہ دریاں جو تھے اٹھا رہے تھے. دریاں اٹھاتے اٹھاتے 12:30 بج گئے رات کے. تو وہ اس زمانے میں فجر بھی بہت جلدی ہو رہی تھی, گرمیوں کا ٹائم تھا میرے خیال میں. تو جب اٹھاتے اٹھاتے وہ ایک دوست تھا میرے ساتھ, وہ نیا نیا تھوڑا دیندار ہو رہا تھا, تو مجھ سے کہنے لگا کہ اچھا زیدی یہ بتاؤ, چونکہ وہ میرے کالج کے زمانے کا بھی دوست تھا, ہم اس کے ساتھ ٹیبل ٹینس کھیلتے تھے کالج کے زمانے میں, تو وہ مجھ سے کہنے لگا زیدی یہ بتاؤ کہ اگر میں آج یہ دریاں اٹھاتے اٹھاتے دیر سے سویا اور میں نے فجر قضا کر دی تو میں نے اچھا کیا یا غلط کیا؟ پہلی دفعہ میرے دماغ کے اوپر ایک ہتھوڑا لگا کہ بات تو صحیح کہہ رہا ہے, یہ میں بھی یہی کروں گا شاید, کیونکہ میں 10 بجے سونے کا عادی ہوں, میں 12:30 تک جاگ رہا ہوں, ممکن ہے 1:30 بجے سوؤں گا, پھر 4 بجے کیسے اٹھوں گا فجر کے لیے, شاید میں بھی قضا کر ڈالوں گا, صحیح کروں گا یا غلط کروں گا, کیا بولتے ہو؟ 100% غلط. کسی نے اگر ایک دن فجر کی نماز قضا کی تو اس نے کیا کیا؟ اب کوئی بہانہ دے میں نے یہ کیا تھا میں نے وہ کیا تھا, نہیں نہیں نہیں, سب غلط ہے, واجب ترک ہوا, واجب ترک ہوا. یقین مانو میں اب آپ کے سامنے ہوں, اتنے سال ہو گئے سب کچھ, اب مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے, دین اصول ہے اور بڑے سادہ اے بی سی الف بے جیم, بس ایسے اصول ہیں, دین میں کمپلیکیشن نہیں ہے, کمپلیکیشن ہمارا ہے, وہ دین بگاڑ رہا ہے. سادگی پہ آؤ, محنت کرو, ان اصولوں پہ محنت کرو جس کو دین نے دیا ہے. اچھا آپ کہیں کہ ہم نے مثال کے طور پر فلاں کے ساتھ تعلقات نہیں بنائے تو ہمیں جو موقع ملنے تھے وہ نکل جائیں گے. ارے بندے خدا, خدا کو جس دن ایک کام لینا ہوتا ہے نا, دیکھو ایک سادہ سی بات ہے, اس نے حجر اسود کو بھی عبادت کا ذریعہ بنا دیا. اچھا حجر اسود ہے کیا بھائی؟ ایک کالا پتھر ہے, اس کے ذریعے بھی عبادت کروا دی, تو بھائی تم تو حجر اسود پتھر سے تو بہتر ہی ہو نا. اگر خدا نے تمہیں منتخب کر لیا تو کوئی راستہ روک سکتا ہے؟ تو تم کیوں دوسروں کے پیچھے پڑے ہو, کیوں ادھر ادھر اپنے وقت ضائع کر رہے ہو؟ تو بندے بالکل اصولوں کی, بالکل اصولوں کی طرح کلیئر ہو جاؤ, اپنے کام کو انجام دو. اور ہاں ایک بات میں اور کہوں گا, اب اتنے سختیاں ہو گئیں, ایک آدھ جملہ اور سختی کا کروں اور اس کے بعد پھر دوبارہ اس کو کسی طرح سے سنبھالنے کی کوشش کروں گا. درود بھیجے محمد و آل محمد پر, صلی علی محمد محمد, عجل فرج. ڈیکوریشن پیس ایسا گھڑی کے سامنے آیا کہ گھڑی نظر ہی نہیں آ رہی کہ ہوا کیا, لیکن بہر میں سمجھ جاؤں گا کہیں نہ کہیں. میں آپ کی زحمت کو زیادہ نہیں بڑھاؤں گا. میں جو ایک بات اور عرض کرنا چاہ رہا تھا, بدترین انسان اس معاملے میں کون ہوگا؟ بدترین انسان کون ہوگا؟ مذاق کرنا غلط بات نہیں, مذاق کرنا اچھا ہے, ہنسنا مسکرانا غلط ہے, بہت اچھا ہے. امیر مومنین نے فرمایا مومن کون ہوتا ہے؟ حزنہ فی قلبہ بشرہ فی وجہہ, حزن اس کے قلب میں ہوتا ہے, چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے. یہ امام کو پسند ہے, لیکن کیا پسند نہیں ہے؟ ایک ایسا آدمی جس کے اندر سیریسنیس نہیں ہے. کیا مطلب سیریسنیس نہیں ہے؟ کسی بھی کام کو جدی نہیں لیتا ہے, ہر چیز کو چالو چالو, درس چالو, نماز چالو, یہ بھی غلط, یہ بھی چلاؤ, چلاؤ بس چلاؤ, نمبر کتنے لینے, اتنا کہ بس پاس ہو جائے, یہ کام کرنا اتنا کہ بس چل جائے, اس کو ہم کہتے ہیں چالو کام. یہ دین میں ناپسندیدہ ترین انسان ہے. کیوں ناپسندیدہ؟ اس نے کہیں نہیں پہنچنا ہے, یہ دین کو بھی ایسے ہی چالو لے گا, اس میں سیریسنیس نہیں ہے. اللہ کے نبی کو, اللہ کے دین والوں کو سیریسنیس چاہیے. یعنی کیا مطلب؟ ارادہ, مضبوطی, عمار یاسر کی طرح, حضرت سلمان فارسی کی طرح, ایک ارادہ لیا, ایران چھوڑا, یہ کیا وہ کیا, غلامی جھیلی, سب کام جھیلا, نہیں نبی کا ساتھ دینا ہے. ارادہ بناؤ اپنی زندگی کے لیے, ہدف پکڑو. مثال کے طور پہ تم ہدف پکڑو, کیا مجھے ساری زندگی اول وقت نماز پڑھنی, سیریس ہو جاؤ. درس پڑھنا ہے, کس لیے پڑھنا ہے؟ پاسنگ مارکس لانے, نہیں پاسنگ مارکس نہیں لانے, امام کو جواب دینا, ڈھنگ سے پڑھو, جو کام کر رہے ہو ڈھنگ سے کرو. میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ مجھے اپنے لیے ایک نصیحت ہو کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو, ڈھنگ سے کام کرو زندگی میں, ڈھنگ سے کام کرو, سیریسنیس کے ساتھ کام کرو, ہنسو نہیں, مذاق نہیں کرو, 10 دفعہ کرو, منع تھوڑی ہے, لیکن کام صحیح, کام صحیح. میں ایک روایت بہت زیادہ عرض کرتا ہوں، شاید پہلے یہاں پہ بھی عرض کر چکا ہوں گا، اللہ کے نبی کے سامنے کوئی قبر بنا رہا تھا اور قبر کی جب پتھر رکھ رہا تھا، اینٹیں سے کہہ لو، اس زمانے میں اینٹیں نہیں ہوں گی پتھر ہوں گے، تو جو پتھر رکھ رہا تھا وہ ایک پتھر کے اوپر دوسرا پتھر اس نے ذرا سا ٹیڑھا رکھ دیا، تو اللہ کے نبی نے اس کو دیکھا، وہ قبر کی دیوار تھی، تھوڑی دیر میں اس کے اوپر سب مٹی پڑ جائے گی، اللہ کے نبی نے اس کو دیکھا کہا یہ پتھر ٹیڑھا کیا، اس کو پتھر کو سیدھا کرو، تو اس نے کہا کہ میں کر دیتا ہوں، لیکن اے اللہ کے نبی یہ تو دیوار ہے، قبر کی دیوار ہے، گھر کی دیوار تھوڑی کہ نظر آئے گی، اللہ کے نبی نے کہا کام صحیح کرو چاہے قبر کی دیوار ہو، کام صحیح کرو، تم کام صحیح کرو، ایک کمرے میں بیٹھے ہو صاف رکھو، صاف ستھرا رکھو، چار کپڑے تمہارے پاس ہیں صاف ستھرے رکھو، ایک کاپی ایک پینسل ایک کتاب ہے، پیچھے پیچھے مت لکھو کاپی کے، کتابوں کے اوپر تصویریں مت بناؤ، کنٹرول کرو اپنے آپ کو، کام صحیح کرو، جو کام کر رہے ہو اچھا کام کرو، کیوں اچھا کام کروں، تم امام کے نمائندے بن رہے تھے، کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا، زین کا سبب بنو، زین کا سبب بنو، زینت کا سبب بنو، کام اچھا کرو، کہیں پہ جا رہے ہو نہ اس کو کہ مجھے دکھانا ہے، نہیں اب یہ سوچو میں دین کے لیے جا رہا ہوں مجھے کیسے ہونا چاہیے، صاف ستھرے رہو، اچھا میں کہہ رہا ہوں مہنگے پہنو، نہیں مہنگے کی بات نہیں کر رہا ہوں، صاف ستھرے کی بات کر رہا ہوں، اچھے رہو، اچھے رہو یعنی بہت خوبصورت بنو، نہیں جیسے ہو ویسے ہی رہو لیکن اچھے رہو، گندگی نہیں کرو اپنے کاموں کے اندر، اسٹائل دکھاؤ، نہیں اسٹائل مت دکھاؤ، ادب دکھاؤ، ادب سے رہو، تو یہ وہ بالکل فنڈامنٹلز ہیں، بالکل بنیادی باتیں ہیں، ان پر دین بن رہا ہے، ان پر دین بن رہا ہے، اور ایک دفعہ اگر کوئی انسان مجھ سے کہے کہ بھائی ہم نے یہ کام کیا اور ہمیں ناکامی ہوئی، واللہ ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، خدا متعال ہم سب کو معلوم حل جزاء الاحسان، یہ خدا نے خود لکھا ہے، خدا نہیں جانتا تم نے کیا جھیلا، آج رات تمہیں بڑی نیند آ رہی تھی لیکن کل تم خدا کی خاطر صبح ہی صبح اول وقت نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، بہت سخت نیند آ رہی تھی، تم نے نیند کے اوپر غلبہ کیا، بڑے مرتے کھٹتے اپنے آپ کو کھڑا کیا کیونکہ مجھے اول وقت نماز پڑھنی ہے، جو تکلیف تم نے جھیلی یہ خدا نہیں جانتا، جانتا ہے، پاؤں میں پھانس بھی چبھے گی نا اس کو بھی خدا جانتا ہے کہ میرے بندے کے پاؤں میں پھانس چبھی ہے، وجاء من اقصى المدينه رجل، اتنا اس کا بھاگنا پسند آیا خدا نے یہ بھی لکھ دیا بھاگ کے آیا تھا، تو یہ بھی تو لکھتا تھا جا رجل من اقصى المدينه تھا بس، کہ نہیں یس آ، تمہیں نہیں پتا وہ بھاگنے میں کتنی انرجی لگا رہا تھا میری خاطر، مجھے اس کا بھاگنا پسند آیا، صفا و مروہ میں خدا کو کیا پسند آیا، ایک مظلومہ بچے کی خاطر بھاگ رہی ہے، تو تم کیوں اس خدا سے نا امید رہو، اس خدا کو نہیں پتا تم نے کیا جھیلا، ایک ایک چیز پتا ہے، تمہاری پیاس پتا ہے، تمہاری بھوک پتا ہے، جو احساس تمہیں نہیں پتا کہ اندر پتا نہیں کیا ہو رہا ہے وہ بھی خدا کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ، سب جانتا ہے، سب پہ اجر دے گا، سب پہ اجر دے گا، اور جتنا خدا جانتا ہے خدا کا نمائندہ بھی سب جانتا ہے، خدا کا نمائندہ بھی، تم امام کے نام پہ کھڑے ہو الحمدللہ رب العالمین، تم نے امام کے نام پہ چار بے عزتیاں بھی شاید اٹھائی ہوں، طالب علم کو لوگ اتنی آسانی سے عزت نہیں دیتے نا، بے عزتی بھی کرتے ہیں بعض اوقات، میں جہاں جاتا ہوں نا پہلے سب کو کوئی مجھ سے کہتا ہے تعارف، مثلا بعض جگہ پہ تعارف نہیں ہوا ہوا ہوتا، زیادہ تر جگہ پہ نہیں ہوا ہوا ہوتا، تو وہ جناب علی بیٹھے ہوتے ہیں کہتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں، میں کہتا ہوں میں مولانا ہوں، تو سمجھ لو 10 درجے نیچے چلا گیا، پھر وہ مجھ سے پوچھتا ہے آپ کیا کرتے ہیں، میں بتاتا ہوں نہیں کالج میں پڑھاتا تھا، تھوڑا سا اوپر آیا، پھر وہ پوچھتا ہے اور کیا، تو میں کہتا ہوں تھوڑا بہت ٹریولنگ کرتا ہوں دنیا میں، ادھر ادھر جاتا ہوں، تھوڑے نمبر اور بڑھے، پھر وہ بتاتا ہے کیا کرتے ہیں، میں بتاتا ہوں میں زمینیں فلاں فلاں، اب جناب اب عزت دے گا، تمہیں ایک فیصلہ کرنا ہے، انسانوں سے عزت چاہیے یا خدا سے عزت چاہیے، بندوں کی دیوی جالی عزت پہ مت مرو، اس میں کچھ نہیں، یہ آج تمہیں عزت دیں گے چار گالیاں دیں گے تمہاری پیٹھ پیچھے، اور کل تمہاری ایک کمزوری دیکھیں گے نا ایسا جوتے ماریں گے، ایسے جوتے ماریں گے جس کی کوئی حد نہیں ہے، ان کی عزتوں میں مت جانا، یہ دھوکے باز ہیں لوگ، یعنی کا مطلب لوگ کا مطلب کیا، دنیا دنیا دھوکے باز ہے، اس کی دی بھی عزت میں مت جاؤ، صرف خدا کی دی بھی عزت کے اوپر پیچھے جاؤ، اس میں کم بقا ہے، باقی رہے گی وہ عزت. یہ کیا ہے، تو نکل جائے گی ہاتھ سے. ایک غلطی کر لو تم بہت بڑے خطیب بن گئے، پوری دنیا میں تمہارا ڈنکا بچ گیا، ایک دن ممبر پہ بیٹھ کے ایک غلط جملہ بول لو، پھر کیا ہوگا؟ سب مٹی میں گئے. کہاں گئی چیمپئن شپ؟ وہ ایک بادشاہ تھا، آخری بات کر رہا ہوں، اب مطلب میں کہتا ہوں آخری ہوتی نہیں ہے، یہاں دوبارہ کچھ اور آ جاتا ہے دماغ میں، تو میں بہرحال ایک بات کر رہا ہوں. تو وہ ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک وزیر خادم تھا، بہت خدمت کرتا تھا. وزیر پتہ ہے بننا آسان نہیں ہے، وہ نوکری کرنا پڑتی ہے، نوکری میں بڑی ذلت آتی ہے. تو اس کے لیے ساری ذلتیں اٹھاتا تھا، یہ کرتا تھا وہ کرتا تھا. بیٹا گرمی مجھے بھی لگ رہی ہے، میں یہ نہیں کر رہا ہوں. ہاں تمہیں دیکھو میں گرمی لگ رہی ہے، تم اپنا گربانے لا رہے ہو، گرمی اٹھاؤ، گرمی اٹھاؤ.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
دیکھو ہم لوگ اپنے تیش میں اور اپنے عیش میں اپنے اندر کو دکھا دیتے ہیں. کبھی مت سوچنا کہ میں اپنے آپ کو چھپانے میں کامیاب ہو جاؤں گا، نہیں نہیں، ایک وقت تک چھپانے میں کامیاب ہوگے، پھر کھل جائے گا سب، اور کھلے گا تو بہت برا ہوگا. اس لیے کوشش کرو باہر اور اندر کو ایک جیسا ہی رکھو. ہاں اس کو ذرا ڈفرینس مت ڈالو، چونکہ تم نے فاصلہ زیادہ ڈال دیا نا، تو جب اندر کا کھلے گا تو پھر بہت برا ہوگا. اس لیے زیادہ ادھر ادھر کٹنے کی ضرورت نہیں، اندر کو اچھا کرو. اندر
بہت
عمر گزار کر مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ سب سے بڑی دعا درود ہے. تو اگر عام دعا مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہوں تو درود کے لیے ہاتھ کیوں نہ پھیلاؤں؟ یہ مجھے بہت مدت کے بعد سمجھ میں آئی. ہمارے جب ساری دعائیں مانگ لیتے ہیں نا اور کہتے ہیں درود بھیجیں، تو سب لوگ ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ تو آخر میں سب سے بڑی دعا تھی، اس سے تو ساری دعائیں پوری ہونی تھیں، اسی کو اہمیت نہیں دے رہے تو باقی دعائیں کہاں سے پوری ہوں گی؟ تو وہ بادشاہ تھا، اس کا ایک وزیر خدمت گزار تھا. وہ بادشاہ نے کوئی چیز کہیں منگوائی دربار میں، بڑے ذوق سے، بڑے شوق سے، بڑی کوئی مہنگی چیز کیا اس نے دربار میں ایک جگہ پہ رکھوائی. اب بیچارے وزیر کو پتہ نہیں تھا کہ اس نے منگوا کے رکھوائی ہے. وہ اندر آیا دربار میں، اس نے دیکھا ایک چیز بدنما سی، بے ہیکل سی، ایک جگہ کے اوپر رکھی ہوئی بیوقوفانہ طریقے سے. اس نے کہا کس بیوقوف نے یہاں رکھوا دیا؟ بادشاہ نے سن لیا، اس نے کہا اس گدھے کو پکڑو، جیل میں ڈال دو، اس نے مجھے بیوقوف کہا ہے. بعض اوقات سچ انسان جھیل نہیں پاتا ہے، جھوٹ کے عادی اتنے ہو جاتے ہیں سچ نہیں جھیل پاتے. جو سچ بولتا ہے اسے کیا کرتے ہیں؟ سزا دیتے ہیں. اس نے کہا اس کو جیل میں ڈال دو، جیل میں چلا گیا. سڑتا رہا سڑتا رہا. پھر ایک دن داروغا جو بھی جیل کا جیلر تھا اس سے کہنے لگا کہ ایک دن تھوڑی سی دیر کے لیے میری بادشاہ سے ملاقات کرا دو. کہنے لگا اگر تم یہ سمجھ رہے ہو نا کہ تم اس کو یاد دلاؤ کہ تم اس کے وزیر تھے اور تمہیں معاف کر دے، وہ معاف نہیں کرے گا، تمہیں وہیں قتل کروا دے گا. کہنے لگا میں تم کو وعدہ کر رہا ہوں میں اپنی معافی کے ایک جملہ نہیں بولوں گا، اور قتل کی بھی اب مجھے پرواہ نہیں ہے، ویسے ہی مجھے ساری زندگی نیچے سڑنا ہے. اس زمانے میں جیل ایسے نہیں ہوتے تھے کمرے امرے ہوتے ہوں، نہیں یہ نہیں. مولا کا جیل پڑھو، ساتویں امام کا جیل کیا تھا، تمہارا دل دہل جائے گا کیا جیل تھا. ابھی میں نہیں دہلا رہا، پہلے بہت دہلا چکا ہوں. تو وہ جناب علی کہنے لگا مجھے ایک دفعہ اس کے سامنے لے جاؤ. اس نے کہا میں لے جاتا ہوں، بات کرتا ہوں، شاید مان لے. اس کا کہا وہ وزیر کہہ رہا ہے اس کو یہ بولنا کہ اگر معافی مانگی تو میں اس کو وہیں پہ قتل کرا دوں. کہنے لگا نہیں، کہہ رہے معافی نہیں مانگوں گا. کہنے لگا ٹھیک ہے بلاؤ اس کو. وہ آیا بادشاہ کے سامنے، کہنے لگا کیا کہنا ہے؟ کہنے لگا میں نے صرف ایک بات کرنی ہے، میں نے 30 سال آپ کی خدمت کی، ایک غلطی کی، میں جیل میں ہوں، اسی میں سڑوں گا، اسی میں مروں گا. اتنے سال خدا کی خدمت کرتا تو آپ سے بڑا بادشاہ بنا دیتا ہوں، اور 10 غلطیاں کرتا تو معاف کر دیتا. میں احمق تھا، میں نے آپ کی خدمت کی، مجھے خدا کی کرنی تھی. اب میں وہ احمق نہ بنوں جو بڑھاپے میں آ کے سوچے کاش میں نے خدا کی خدمت کر لی ہوتی، اور تم وہ عقل مند بن جاؤ جو جوانی میں سمجھ لے. یہ باقی سب فضول ہے، اس میں کچھ نہیں رکھا. جو جس کو بقا ہے وہ خدا ہے. انما خلقتم للبقاء لا للفنا، وخلقتم للآخرة لا للدنيا، فخذوا من ممركم لمقركم. اس جملے کی بلندی بہت زیادہ ہے. خذوا من ممركم لمقركم، گزرنے کی جگہ سے اٹھاؤ اس جگہ کے لیے جہاں ٹھہرنا ہے. بس کہنا کتنا آسان ہے، کرنا کتنا مشکل ہے. کاش کرنا بھی اتنا ہی آسان ہوتا تو ہم سب لوگ پتہ نہیں کیا ہوتے. کہنا تو بہت ہی آسان ہے، لیکن الحمدللہ رب العالمین، واقعاً لاکھ لاکھ خدا کا شکر ہے، اس نے بہت نعمتیں نصیب کی ہیں. یہ جو آپ اور میں اتنی دیر بیٹھ کر دین پہ اس طرح سوچ رہے ہیں، یہ نعمت نہیں ہے. ابھی ہمیں چاہتا خدا ہم ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوتے، ایک ریموٹ ہاتھ میں چینل چینج کر رہے ہیں، ٹھک 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 ٹھک، دو گھنٹے ضائع کیے پھر سو گئے. پتہ نہیں کوئی گانا سن رہا ہوتا ہے، کوئی یوٹیوب دیکھ رہا ہے، کوئی یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. یوٹیوب سارا غلط نہیں ہے، لیکن زیادہ تر وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں. صحیح کام کرو، صحیح وقت لگاؤ انشاءاللہ. تو اچھی خبریں بہت ہیں الحمدللہ رب العالمین. خدا کے دین میں بہت اچھا وقت ہے، یہ کمائی کا وقت ہے. صحیح معنی میں خدا کے دین میں کمائی کا وقت ہے اس وقت، اور ہمیں نہیں معلوم کہ یہ فرصت، یہ مہلت کب ختم ہونے والی ہے. خدا انشاءاللہ لطف فرمائے. میں اہل دعا نہیں ہوں، حقیقت یہ اہل دعا نہیں ہوں، اہل ان اعمال وغیرہ نہیں ہوں، لیکن بہرحال اہل بیت کی دعاؤں پہ توجہ دو. یہ جو کل شعبان 15 شعبان کی رات کی ایک دعا تھی، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا وبین معصیتک، اس دعا کو غور سے 10-10 دفعہ پڑھ لو، اور کوشش کرو کہ ہر ہفتے 10 دن کے بعد اس دعا کو دوبارہ پڑھ لو. پھر اس دعا سے نکالو کہ مجھے زندگی میں بننا کیا ہے. تو یہ دعا عظیم الشان دعا ہے. الحمدللہ رب العالمین. پروردگار انشاءاللہ آپ کی صحت سلامتی میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ. جن کو گرمی لگ رہی ہے خدا ٹھنڈک نصیب فرمائے، جن کو سردی زیادہ لگ رہی ہے خدا گرمی نصیب فرمائے. سب سے بڑی بات کیا ہے؟ سکون دے. یقین مانو دنیا میں کوئی دولت سکون سے بڑھ کر نہیں ہے. بعض اوقات پیسہ ہوتا ہے سکون نہیں ہوتا. سکون دے خدا، سکون دے. بعض فقیر بڑے سکون میں ہوتے ہیں، بڑے سکون میں ہوتے ہیں، اور بعض بڑے بڑے لوگ بے سکون میں پڑے ہوتے ہیں. تو خدا انشاءاللہ سکون نصیب فرمائے، انشاءاللہ ہمیں امامت کی اطاعت نصیب فرمائے، امامت کی پیروی نصیب فرمائے، اہل امامت کی نصرت کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. ہمارے مولانا ناظر تخوی مشکل میں مبتلا ہے، خدا سے دعا کرتے ہیں خدا بحق امام سجاد ان کو آزادی و رہائی نصیب فرما. اے پاک پروردگار، دنیا میں جہاں کہیں بھی اہل بیت کے چاہنے والے مشکلات میں، ان کی زندگی میں آسانیاں نصیب فرما. یمن کے مسلمانوں کو فتح نصرت نصیب فرما. آل سعود کو نیست و نابود فرما. پاک پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا، تو جو ان کی مظلومیت کا واسطہ، سید و سردار، مولا اور آقا، امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما. اے پاک پروردگار، تو نے ہمیں زندگی دی، اچھی زندگی دی خدا، اچھی موت نصیب فرما، شہادت کی موت نصیب فرما. اے خدایا، ہماری تمام دعاؤں کو ہماری غلطیوں کے باوجود قبول فرما. خدایا، بی بی سیدہ کے نام پر ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اے پاک پروردگار، دنیا اور آخرت میں ان کی شفاعت و ہمراہی نصیب فرما. ہمارے تمام مرحومین کو اہل بیت کی خاص پناہ نصیب فرما، ان کو شفاعت بھی نصیب فرما اور اہل بیت کی شفقتیں نصیب فرما. خدایا، ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما. جنہوں نے اس جگہ کے لیے کوششیں کی، جعفری صاحب سے میں بہت دفعہ ملا تھا، جعفری صاحب کا نام ہر روز لیتا ہوں فاتحہ کے اندر، جنہوں نے یہ جگہ بنائی تھی. خدایا، جعفری صاحب کی قبر کو اہل بیت و قرآن کی نورانیت سے منور فرما، ان کے تمام اعمال حسنہ کو قبول فرما، ان کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگار، اس مدرسے میں جتنے بھی لوگ مدرس رہے ہیں، جتنے بھی لوگ طالب علم رہے ہیں، جتنے بھی لوگ خدمت گزار رہے ہیں، جس نے یہاں جس عنوان سے کوئی خدمت کی، خدا اس کی تمام کوششوں کو قبول فرما، اس کی تمام لغزشوں سے درگزر فرما. اے خدایا، ہم سب کو امامت کی نصرت کی سعادت اس راہ میں شہادت نصیب فرما. وقت کے امام کے حضور ادا احترام کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، انشاءاللہ ان کی نصرت کی سعادت کے حصول کے لیے 3 مرتبہ درود بھیجیں، محمد و آل محمد. آمین.